بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے دروس میں ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر بات کی تھی، صحیح ستہ کی کتابوں میں سے. آج کے درس میں ہم نے آگے امام نسائی کے متعلق بات کرنی ہے، سنن نسائی کے متعلق. لیکن اس سے پہلے ایک استدراک ہے، پچھلے درس میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھی، ان کی زندگی کیسے گزری، طالب علم کیسے تھا، ان کے استادوں نے کس طریقے سے ان کی تعریف کی. تو انصاف کی بات ہے، بعض لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ ہم جب کسی امام کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں غلو کرتے ہیں اور انہیں درج دیتے ہیں معصومیت کا. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے نزدیک معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد کوئی ذات معصوم نہیں ہے. ہر انسان کے قول سے لیے بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسا کہ امام مالک کا معروف اور مشہور قول ہے. آج کے درس کے آغاز میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اور ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں امام بخاری کے متعلق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی قدر اہل سنت جماعت کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. رافضوں کے علاوہ اہل سنت جماعت کا اجماع ہے، اگرچہ گمراہ فرقے بھی کیوں نہ ہو، ان کا بھی اجماع ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے علم میں ان کی جیسے کوئی شخصیت نہیں ہے. اور صحیح بخاری جو ہے وہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے امام بخاری کو معصوم بنا دیا. اسی لیے ہمارے علماء نے، علماء اہل سنت و جماعت نے، محدثین نے، بلکہ خاص طور محدثین نے جن کا یہ خاص فیلڈ ہے حدیث کا اور علم حدیث کا، انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو ایسے صحیح نہیں کہہ دیا کیونکہ وہ امام بخاری کی کتاب ہے، بلکہ امام بخاری کا درجہ اس لیے بلند ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری لکھی. سمجھیں ذرا، یعنی امام بخاری کو کیسے پہچانتے ہیں ہم کہ امام ہے، کیوں امام کہتے ہیں، شخصیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بخارا سے ہے، یوں کا نام محمد بن اسماعیل ہے، اس لیے ان کے دین کی وجہ سے. سمجھیں ذرا، ان کے دین کی وجہ سے ہم نے انہیں امام بنا دیا. تو دین اسلام جو ہے ایک اچھی طرح قائد، یہ بھی سمجھ لیں، آج جو پہلے دین تھے نا، بلکہ آج بھی یہود و نصارہ جو ہیں، ان کے دین کی پہچان ان کے علماء ہیں. جو علماء کہتے ہیں ان کے لیے دین بن جاتا ہے. ہمارے دین اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، خاص طور پہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک. اہل حدیث سلفی منہج کے مطابق، سلفی منہج کے مطابق اچھی طرح سن لیں، ہمارے دین کی پہچان مرد نہیں ہے، مردوں کی پہچان دین ہے. جو دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کی تو جگہ ہے. جو ہی اس سے غلطی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، ان کی بات یہ تھی، غلطی کی وجہ یہ تھی، ان کی دلیل یہ تھی، ان کی دلیل کی ضعف کی وجہ یہ تھی، جس امام نے اس ضعف کو پکڑا ہے ان کی دلیل یہ تھی، اور یہ حق کی بات واضح اور سامنے آ گئی. انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا امام بخاری کی صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ہے یا نہیں. نمبر دو، کیا امام صحیح بخاری جو ہے اس کو صحیح بخاری سے کہا، کیونکہ امام بخاری کی کتاب ہے، یا امام بخاری نے جو خدمتیں کی ہیں دین کی اس کی وجہ سے ان کا نام بلند ہے. دیکھیں، ہر دور میں صحیح بخاری کو دیکھا گیا ہے، سبحان اللہ. اور جس نے بھی دیکھا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ایک پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوا دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک پہاڑ ہے, میں نے اس پہاڑ کو کھود کے آگے جانا ہے. اور علماء نے یہی کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم یعنی ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا کہ ہم کسی اور عالم کے پاس جائیں جو حسن جماعت کا نہ ہو, بھی ہمیں آپ ذرا رہنمائی کریں, ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں رہنمائی کر دیں. الحمدللہ نے رہنمائی پوری کی, اپنے متبعین کی, اپنے شاگردوں کی بہترین طریقے سے کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, میرے پاس یہ شرح عقیدہ طحاویہ ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ. انہوں نے مقدمے میں صفحہ نمبر 37 میں, میرے پاس یہ عربی والا ٹیکسٹ ہے, مکتبہ اسلامی سے چھپی ہوئی ہے یہ, اس سے پہلے میں یہاں سے پڑھوں, ایک سوال ہے, کیا صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ہے, تاکہ بات کلیئر ہو جائے. صحیح بخاری کو صحیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف نہیں ہے. سند کے اعتبار سے ایک بھی حدیث ضعیف نہیں صحیح بخاری میں, سند کے اعتبار سے ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے. متن کے اعتبار سے ایسی روایت موجود ہیں جو شاذ ہیں, اور شاذ ضعیف کی قسموں میں سے ہے. اور شاذ روایات میں نے ایک دو مثال پہلے بھی بیان کی تھی, آپ اس کو سن سکتے ہیں. اچھا, نمبر دو, بعض غلف کی ہو رہی ہے, بعض ایسے بھی آثار, حدیث تو بات ہوگی نا حدیث کی, اثر حدیث میں کیا فرق ہے؟
اثر صحابی یا تابعی,
اثر عام لفظ ہے, اگر حدیث کے سامنے ہو تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول, سلف میں سے صحابی ہو, تابعی ہو, یا ان کا کوئی شاگرد ہو یا بعد میں آنے والا ہو. اور اگر مطلقہ استعمال کیا جائے تو اس میں قید لگانا چاہیے, جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث بن جاتی ہے, یا جاء فی الاثر تو حدیث کے علاوہ باقی علماء کے اقوال ہیں. تو صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں سند کے اعتبار سے ساری صحیح ہیں. بہت سارے لوگوں نے چیلنج کیا ہے, ایک دو مثال آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا میں, لیکن رزلٹ کیا نکلا ہے؟ صحیح ہے. یعنی آخر وقت تک علامہ البانی نے بھی ایک روایت کے متعلق, سند کے متعلق سوچتے رہے, پریشان ہو گئے, دیکھیں ابھی ابھی کی بات ہے, لیکن آخری رزلٹ یہ نکلا کہ صحیح ہے. ابھی مثال دیتا ہوں, آپ کی حدیث میں بیان کرتا ہوں میں. لیکن آثار کے متعلق جو بات ہے, بعض آثار بھی ضعیف ہیں صحیح بخاری میں, وہ بشرط یہ کہ وہ آثار جو معلق ہیں, جن کی سند پوری نہیں ہے. میں نے کہا سند کے اعتبار سے آپ کو ایک روایت ضعیف نہیں ملے گی, یہ قاعدہ سمجھ لیا؟ اچھا, آثار جو پورے سند کے ساتھ ہیں وہ سارے صحیح ہیں, کیونکہ سند تو بات ختم ہوگی. جو معلق ہیں اس میں بعض ضعف, بعض آثار میں ضعف پائے جائیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو, سلام اللہ برکاتہ. صحیح بخاری نے زہری سے نقل کرتے ہوئے, اب زہری کہاں, امام بخاری کہاں, یہ معلق ہے پوری سند. فرماتے امام زہری سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی رک گئی, یعنی پہلی مرتبہ وحی غار حرا میں, پھر وحی رک مقطع ہو گئی, رک گئی کچھ عرصے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوئی, اتنی شدید پریشانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاتے اور یہ سوچتے میں خودکشی کر لوں. اسے بخاری کی روایت ہے, کتاب التعبیر میں یہ روایت موجود ہے. یعنی الزہری عن عروہ عن عائشہ, زہری سے پہلے سند کہاں ہے؟ نہیں ہے. امام بخاری معلق نے اس کو بیان کر دیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا ینافی مقام النبوۃ, اللہ اکبر, یہ نبوت کے مقام کی اس میں نفی ہوتی ہے کہ آپ اصل نبی ہو کر خودکشی کے بارے میں کیسے سوچیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, نبوت کے مقام کے خلاف ہے یہ, اس لیے یہ روایت ضعیف ہے, یہ اثر ضعیف ہے. آپ دیکھیں گے اکثر علماء نے جنہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی اس روایت کو لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ صحیح بخاری سے ہے. یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک عام عالم کو ایک محدث کا جو علم رکھتا ہے. علامہ البانی نے فرمایا کہ یہ ھذا ینافی مقام النبوۃ وہو غیر مسند، کسی سند پر نہیں. پہلی وجہ یہ ہے. وليس على شرط البخاري، یعنی دیکھیں جب آپ کسی امام کی بات غلط ثابت کرنے سے وجہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ کوئی انصاف کی بات ہے آپ کے فلان غلط ہے، ابھی وجہ تو بتائے غلط کیوں ہے. تو علماء سلف ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے متعلق اگرچہ مخالف کیوں نہ ہو، یہ تو ہمارے اپنے امام اپنے عالم ہیں ہمارے، اگرچہ مخالف گروہ کا کیوں نہ، جب آپ انگلی کھڑی کرتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے تو غلطی بیان کریں، صرف یوں نہ چھوڑیں لوگوں کو پریشان کر کے کہ یہ غلطی ہوئی بس غلطی ہوئی، اب کہاں ہوئی ہے، کیسی غلطی ہوئی ہے اور کس نے کہا غلط ہے، اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں علامہ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں هذا ينافي مقام النبوة وهو غير مسند وليس على شرط البخاري في الصحيح. صحیح بخاری کی شرط میں سے نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کا نام کیا ہے میں نے پہلے بتایا تھا، الجامع الصحیح المسند، یاد رکھیں مسند ہے یعنی پوری سند کے ساتھ تو صحیح ہے، یہ شرط ہے امام بخاری کی، نام بھی یہی رکھا کتاب کا، جو بغیر سند کے تو اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا، انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا کتاب کا نام بھی یہ رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ قاعدہ رہے، اس لیے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ صحیح بخاری میں یہ ضعیف روایت ہے، ان کی اپنی شرط کے مخالف ہے. اب دیکھیں میں دوسرے یہاں پہ مثال دیتا ہوں. اب میرے پاس یہ شرح عقیدہ طحاویہ مکتب اسلامی سے چھپی عربی والی جو ہے، مقدمے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 37 میں لکھتے ہیں، ایک روایت ہے من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 6502. اس روایت کے متعلق کافی علماء نے بات کی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں ضعف پایا جاتا ہے، بعض نے خاموش اختیار کی ہے، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے خاموش اختیار نہیں کی، انہوں نے صاف کر دیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. اب میں یہاں سے پڑھ کے کچھ آپ کو سناتا ہوں مختصر. یہاں سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے جواب میں جنہوں نے تہمت لگائی تھی علامہ البانی پہ کہ آپ کیسے محدث ہیں، آپ نے صحیح بخاری میں بھی یہ کہا ہے کہ ضعیف حدیث موجود ہے، ایک صوفی عالم نے تہمت لگائی امام علامہ البانی پر کہ آپ نے صحیح بخاری میں بھی ضعف نکالا ہے. اب اس کے جواب میں بڑے پیارا جواب دیتے ہیں، یہ میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان لست مبتدئا بهذا التضعيف، پہلی بات یہ ہے کہ میں نئی ایجاد کردہ بات نہیں، یہ تضعیف جو ہے اس روایت کی، بل انا متبع فيه لغيري ممن سبقني من كبار امه الحديث وحفاظه، بلکہ میں نے ان علماء امہ حدیث کی اتباع کی جو مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، مثل الذهبي في الميزان وابن رجب الحنبلي في شرح الاربعين النوويه والحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري كتاب الرقاق، ان تینوں نے بھی کلام کیا ہے اس روایت پہ. اچھا دیکھیں، وقد نقل هذا عن الذهبي انه قال في ترجمه روایت خالد بن مخلد، وقد نقل هذا عن الذهبي، خالد بن مخلد جو ہے یہ ایک راوی ہے جو اس روایت کے سند میں ہے، اسی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ شخص اگر منفرد ہو جائے تو ضعیف ہے. اچھا دیکھیں امام ذهبي رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، فرماتے ہیں هذا حدیث غریب جدا، یہ حدیث بہت غریب جدا ہے، لولا هیبت الصحیح لعدوه من منکرات خالد بن مخلد، اگر صحیح بخاری کا رعب نہ ہوتا لوگوں کے دلوں میں تو اس روایت کو بھی منکر قرار دے دیتے خالد بن مخلد کی وجہ سے، یعنی ان کے نزدیک صحیح بخاری کا رعب کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف نہیں کہا، کیونکہ جہاں پر ہزاروں حدیث صحیح ہیں تو ایک کیا معنی رکھتی ہے. اچھا دیکھیں، فإن هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد، اب امام ذهبی کی تحقیق کے مطابق، لیکن انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ متن جو ہے صرف اسی سند کے ساتھ موجود ہے، روایت ہوا ہے، ولا خرجه من عدد البخاری، امام بخاری کے علاوہ حدیث کہیں کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. دوسری بات، اچھا نمبر 3، ولا اظن في مسند احمد، وہ میرا گمان ہے مسند احمد میں بھی نہیں ہے، یہاں پہ شک ہے مجھے، میرا گمان ہے کہ مسند احمد میں بھی یہ روایت نہیں ہے. اچھا، قال حافظ بن حجر، اب امام ذهبی کے بعد ابن حجر آئے، قلت ليس هو مسند احمد، یہ تو ذهبی کی بات درست ہے کہ مسند احمد میں روایت ہے یا نہیں، جزمن. انہوں نے گمان کیا میں جزم سے کہتا ہوں، نہیں، انہوں نے تحقیق کس کی ہے؟ مسند کی بھی تحقیق کی ہے. واطلاق انه لم يروى هذا المتن الا بهذا الاسناد مردود، اور یہ اطلاق کہ یہ متن صرف اسی سند سے روایت ہوا ہے، یہ بات غلط ہے، اس کی اور سندیں بھی موجود ہیں. اچھا دیکھیں، ومع ذلك فشريك شيخ خالد، فشريك شيخ، شيخ ایک تو خالد بن مخلد ہے، دوسرا اس کے شیخ کا شیخ، استاد کو استاد ہے شریک، اس پر بھی کلام ہوا ہے، یہ دونوں ایک ہی سند میں آ گئے. اچھا فرماتے ہیں ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال ايضا، اس پر بھی مقال کیا گیا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه نقص، اور شریک ہی معراج، اسراء معراج کی روایت میں بھی اس حدیث کے بھی راوی ہیں جس میں کچھ انہوں نے زیادہ الفاظ اور کچھ کم کر دیے. وقدم وأخر، کچھ آگے پیچھے بھی کیا اس روایت میں، اسراء معراج کی روایت میں. وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليه، اور بعض چیزوں میں ایسے انفرادی صورت اختیار کی ہے کہ کسی نے بھی اس کی متابعت نہیں کی. لیکن الحدیث طرقا اخرى، لیکن اس حدیث کی کون سی، من عاد لي وليا، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی دوسری طرق موجود ہے اخرى، يدل المجموع على ان له اصلا، جن کو سب کو جمع کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی اصل ہے، یہ صحیح ہے. آگے سنو، ثم خرج الحافظ هذه الطرق التي اشار اليها، پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی طرق جن کی بات کی سب کی تخریج کی، یعنی سب کو ان کو لیا ہے، سب راوی کو دیکھا ہے الگ الگ سے، تحقیق کی ہے. وبعض حسن عنده، ان میں سے بعض حسن ہیں ان کے نزدیک. وابن رجب يقول فيها، ابھی رجب ان کو بھی دیکھا ہے، رجب بعد میں انہوں نے بھی دیکھا ہے، بھائی اب جو سند ہمیں دکھا رہے ہیں ان کو تو دیکھیں، اب کتنے ہو گئے، تین علماء نے تحقیق مختلف طریقے سے کی ہے. ابن رجب نے فرمایا لا تخلو من مقال، میرے نزدیک اس میں کوئی مقال موجود ہی ہے. ابن رجب الحنبلی، جن کی اربعین نووی مشہور شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، اس کی بہت مشہور شرح ہے. اب تین ہیں، امام ذہبی نے فرمایا کہ اس حدیث کی قدوسی سند ہے، اس متن کی یہی سند ہے، اس کو غلطی ہوئی سے یہاں پہ، ان کے علم کے مطابق ہے، بھائی علم تو سمندر ہے، سب دونوں علماء تھوڑے برابر ہوتے ہیں، ان سے زیادہ تحقیق کی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا نہیں یہ بات غلط ہے، دوسری سند بھی موجود ہے، ان سندوں کو دیکھا، ان کی نزدیک یہ سند جو ہے حسن درجہ کی ہے، میں سے بعد وہ حسن اگر مل جائے تو صحیح ہو جاتی ہے. ابن رجب الحنبلی وہی سند دوبارہ دیکھی جو ابن حجر عسقلانی نے دیکھی تھی، ساری سندیں دیکھی، انہوں نے کہا ہر سند میں کوئی نہ کوئی مقال موجود ہے، تین مختلف اقوال ہو گئے. ولذلك، اب فرماتے ہیں علامہ البانی، ولذلك كنت توقفت عن اعطاء حكم صريح لهذا الحديث بالصحه، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی کچھ عرصے کے لیے، اور میں نے صحیح نہیں کہا اس روایت کو، ویسے بڑے تین علماء کے مختلف اقوال ہیں، پھر میں نے خود تحقیق شروع کر دی کیونکہ تحقیق کافی نہیں تھی، سبحان اللہ. دیکھیں، ولذلك كنت توقفت عن اعطاء حكم صريح لهذا الحديث بالصحه حتى يتيسر النظر في طرقه، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی کچھ عرصے کے لیے تاکہ میں ان کی مختلف طرق کو دیکھے، مختلف سند کو دیکھے، پھر میں کچھ فیصلہ کر سکوں. ثم یسر اللہ لذلك، اللہ پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کر دی، اور میں نے سارے طرق کو سب کو جمع کیا. منذ بضع سنین، چند سال پہلے، شیخ صاحب زندہ تھے آخری اوقات میں، چند سال پہلے. فتبین لی انہ صحیح بمجموعها، مجھے یقین ہوا، میں نے جان لیا کہ یہ روایت جو ہے من عاد لی ولی فقد اذنت بالحرب، یہ صحیح ہے، سارے طرق کو جمع کرنے کے بعد صحیح روایت ہے. واودعت تحقیق الکلام فیها، میں نے اس روایت کی تحقیق الگ سے کی ہے، وبیان ما لها وما علیها، جو اس میں جو اس کا ہے جو اس کا مخالف ہے، یعنی جو صحیح جو ضعف کی وجہ کیا ہے، اس صحیح کی وجہ کیا ہے، تفصیل پوری میں نے بیان کی. فی سلسلہ الحدیث الضعیف الصحیحہ، سلسلہ صحیحہ میں نے اس کو بیان کیا ہے، جس حدیث نمبر 1640 لکھ لیں آپ، جس نے دیکھنا ہے مزید تفصیل اس کو دیکھ لیں، میں نے سب کچھ بیان کیا وہاں پہ، علماء کے اقوال بھی بیان کیے ہیں، طرق بھی بیان کیے ہیں، اور کون ضعیف ہے کون صحیح ہے، کیسے حسن ہے کیسے طرق مجموعہ ہے. سر 1640،
پہلے جو کتاب التابین کے اندر یہ جو امام زہری سے جو ہے، تو اس یہ معلق ہے، تو اس کی
معلق ہے،
معلق ہے، تو حافظ ابن حجر نے معلقہ، جیسا آپ نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ معلقات کی پوری تحقیق کی ہے، تو اس کی سند بیان کی تمام مولکات، تو وہ تمام مولکات جو ہیں وہ سندن صحیح ہیں،
سندن صحیح ہیں، اس کی بھی سند صحیح ہے،
اس کی بھی سند صحیح،
جی ہاں.
تو یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو گئی،
سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن متن کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا شاذ حدیث میں جب نے بات کی تھی، شاذ کی قسمیں جب بات کی تھی، ایک ایسی شاذ، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی راوی اپنے سے زیادہ سے راوی کی مخالفت کرے. دوسری کسی کو یاد ہے؟ اسی کتاب میں پڑھ چکے ہیں. نہیں نہیں، مثال نہیں پوچھ رہا میں، وجہ پوچھ رہا ہوں.
یعنی کوئی حکم جو شرعی ہو کتاب اس کی مخالفت،
دوسرے الفاظوں میں ما علم من الدین بالضرورہ کی مخالفت ہو، جو چیز دین بنیادی طور پر معلوم ہے سب کو، جو اس کی مخالف ہو، اگر یہ سند صحیح ہے ساری، ٹھیک ہے نا، اور لیکن اس بنیادی علم کے مخالف ہے، وہ بھی شاذ ہے وہ بھی ضعیف ہے. اس کی مثال کسی کو یاد ہے؟ بارک اللہ فیک، جہنم والی کہ جہنم میں جگہ خالی رہے گی آخر میں، تو اس کے اللہ تعالیٰ نئی قوم پیدا کریں گے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور خود کسی کے متعلق سوچتے کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں، اتنی شدید پریشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وحی منقطع ہو گئی. تو محققین علماء فرماتے ہیں ہذا یخالف مقام النبوۃ، کہ اللہ کے نبی اور خودکشی کے بارے میں سوچیں، جنہوں نے تعلیم ہمیشہ دی کہ خودکشی حرام ہے، سبحان اللہ، وہ خود کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یعنی سوچنا بھی دور کی بات ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ کسی راوی سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب وہ راوی ثقہ ہے، جو سند تو پوری ٹھیک ہے لیکن معصوم تھوڑی ہے. اسے ہم کہتے ہیں جو شاذ روایت ہے، ہمیں یہ ایک درس دیتی ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اگر کہ ثقہ کیوں نہ ہو، ورنہ پھر ہر انسان متقی پرہیزگار ہوتے وہ معصوم نہ بن جائے. یا اب اللہ الاسم الا لانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اسم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں.
آخر بات یہی بنی نا کہ تمام حدیثیں اور مولکات جتنی بھی ہیں،
میں نے کہا سند کے اعتبار سے سارے صحیح،
سب صحیح،
ہاں،
حدیثیں بھی اور اس کے علاوہ جو
جی ہاں.
لیکن یہ
ان کے نزدیک ہے، اپنا ابن حجر عسقلانی نے جو معلقات کی تحقیق اس کے مطابق ہے. جی ہاں. اور ایک اور روایت بھی ہے صحیح بخاری میں، علامہ البانی نے اروال غلیل میں حدیث نمبر 1037 میں، اب میں پڑھوں گا نہیں، وقت کافی ہو جائے گا، لیکن میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سر ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ام المؤمنین میمونہ سے رضی اللہ عنہ سے، وہ محرم، احرام کی حالت میں. یہ متفقہ روایت ہے، بخاری مسلم میں ہے. والصحیح، وہ جو صحیح بات ہے، جیسے کہ ابو داؤد میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یعنی نکاح کیا، وہ غیر محرم، حلال کی حالت میں تھی، کیونکہ حرام میں تو جائز ہی نہیں. اچھا، ثبت ذلك، یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ عن میمونہ رضی اللہ عنہا، خود نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے نکاح کیا تو ہم حلال تھے، احرام کی حالت نہ تھی. اور محدثین کا ایک قاعدہ ہے کہ راوی بہتر جانتے اپنی مروی کے بارے میں، حسین بن عباس نہیں جانتے جتنا خود میمونہ جانتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم اجمعین. تو یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، متن کے اعتبار سے شاذ روایت ہے. میں نے بات اس لیے بیان کی ہے تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ ہم اپنے علماء کی باتیں آنکھیں بند کر کے سن لیتے ہیں، ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اندھی تقلید نہ کرو، ہم خود اندھی تقلید کرتے ہیں. بات سمجھے ذرا، ہمارے محدثین نے، میں نے صرف ایک دو مثال دی ہے، علماء نے تو اس سے بھی زیادہ محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں. آپ مشہور تو یہ ہے کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم رسالے کے شرح کر رہے ہیں، کہ یہ حنبلی ہیں، یہ مشہور ہے عام طور پہ. لیکن آپ دیکھیں فقہ کی کتاب ان کی، شرح الممتع، اگر آپ اس کو دیکھیں والله تعجب ہوتا ہے، ادب اور احترام کی انتہا. مذہب نے یہ بات ایسے کی ہے، یہاں پر ان سے غلطی ہوئی ہے، اچھا غلطی کے لفظ نہیں استعمال کرتے، فرماتے ہیں نظر ثانی کے مستحق ہے، ادب دیکھیں، اس کی نظر ثانی کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی یہ دلیل تھی، اس دلیل کی یہ ضعف کی وجہ ہے، یا غیر صریح اگر صحیح ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، اور میرے ساتھ کس عالم نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی اکیلے میں نہیں ہوں، اور اکثر روایت لے آتے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو منہج واضح ہے الحمدللہ، کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم یعنی کہ کسی کو اٹھاتے ہو آسمان پہ بٹھا دیتے، جب گراتے تو نیچے گرا دیتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ہر انسان کو اس کا حق دیتے ہیں، اور وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بغیر غلو کے، لا افراط ولا تفریط، ہمیشہ میان روی سے رسول و جماعت نے کام کیا ہے ہر دور میں. اور آج کے دور میں اگر مثالیں دیکھ لیں، علامہ ابن رحمۃ اللہ آخری محدث ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی روایت کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، اور تحقیق کے بعد ہی جواب دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو میں آنکھیں بند کر کے اس کو مان لوں. اب میرا نہیں خیال کہ علامہ البانی کے بعد آج کے دور میں کوئی ایسا عالم موجود ہے جو حدیث کی تحقیق ان سے بہتر کر سکتا ہے. کوئی ہے میرے ان کو مطابق؟ کوئی نہیں ہے آج کے دور میں. ہاں آگے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے تو صحیح بخاری بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہیں ہمارے.
بلکہ میں نے جب غور کیا تو اس میں بات آئی ہے کہ سلفی منہج کی صحیح پہچان، بلکہ یہ بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل کو ہی اگر لیں گے تو فقہ میں اسی کو ہی لیں گے، یا تو پچھلے اماموں کو چھوڑ دیں گے، تائب ہو جائیں گے کہ ہم نے حنفیت چھوڑ دی، ہم نے مالکیت شافعیت کو چھوڑ دی. بلکہ سلفی منہج کی یہ ایک پہچان ہے کہ جب بھی فقہ میں لیں گے وہ حنبلی بھی ہوں گے، بلکہ حنبلیوں نے سلفیت کی طرف قدم رکھا ہے اور صحیح قرآن و سنت کو پہنچایا ہے.
دیکھیں بات حنبلی
ایک میری صرف رائے ہے،
صحیح بات ہے آپ کی بات درست ہے.
سلفی کی ایک پہچان میں فقہ حنبلی بھی لیتا ہوں.
دیکھیں جب ہم حنبلی کی بات کرتے ہیں یا مالکی کی بات کرتے ہیں تو اس کو ذرا سمجھیں، یہ وہ حنبلی مالکی نہیں ہے، یہ وہ شافعی حنفی نہیں ہے جو اس متعصب دور میں موجود تھے. جو حنفی ہیں تو بس حنفی ہیں، باقی سارے کے سارے غلط ہیں. سمجھیں ذرا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں اور سلف میں یہ چار امام بھی آتے ہیں، ان کے علاوہ اور سب محدثین علماء بھی آتے ہیں جو صحیح منہج پہ ہیں، جو حق پر ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کی لیتے ہیں، جو حق پر ہو اس کی لیتے ہیں. اب شیخ ابن تیمیہ حنبلی مشہور ہے، کتنی مخالفت کی اپنے مذہب کی جانتے ہیں؟ بہت. اب کتابیں دیکھیں، فتاوی ان کے دیکھیں، امام احمد محمد کے فتاوا دیکھیں، یہ مذہب حنبل کے فتاوا دیکھیں، جو کہ فتاوا کی کتاب ہے، اور ابن تیمیہ کی فتاوا دیکھیں آپ، بہت سارے مسائل میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا. اور جی ہاں، وہ بھی میں نے بیان کیے، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دور میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے راستے کو اپنایا ہے اور حق بات کی ہے. مجھے بتائیں جو اس ملک میں حنبلی مذہب کے معروف مشہور ہیں، کہ ابھی صاحب کو نکال دیا ہے، وہ کہہ دیا گمراہ ہے، امام ہے کہ نہیں ان کا؟ سبحان اللہ، امام مانا گئے میرے بھائی. جتنے ان کی کتابوں اور قصوں سے یہاں پہ لوگوں نے طالب علم استفادہ کیا ہے، میرا خیال ہے کسی اور سے نہیں کیا، شیخ ابن باز کے بعد یا ان کے ساتھ اس ملک میں. یہ انصاف ہے. اچھا آپ کو حنبلی کیوں کہلواتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. اس لیے نہیں کہ ہمیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی تقلید کرنی ہے ہر بات میں، بلکہ اس لیے شریعت کے جو مسائل ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو جس میں نص موجود ہے، نص موجود ہے تو ہم نے نص کو لے لیا ہے، بات ختم ہو گئی. یہاں پر کسی امام کا کہنا نہ کہنا کوئی اثر نہیں رکھتا، کیونکہ نص موجود ہے، بات ختم ہے. وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. امام احمد نے فرمایا کہ پانچ نمازیں پڑھو، ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں امام احمد کے قول کے مطابق پڑھتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں؟ دوسرے مسائل اجتہادی مسائل جس میں واضح نص موجود نہیں ہے، واضح دلیل موجود نہیں ہے، اگرچہ موجود ہے لیکن علماء کو ان پتہ نہیں ہے، ہر دور میں نئے نئے مسائل نکلتے ہیں. اب ان مسائل کو جو اجتہادی مسائل، اجتہاد کی ضرورت ہے. اب اجتہاد میں کروں، میرے جیسے طالب علم کرے، یا میرا استاد کرے شیخ ابراہیم کرے، یا ان کو استاد شیخ علامہ البانی علامہ ابن باز کرے، یا امام احمد بن حنبل کرے. جو مسئلہ اجتہادی ہے، بعض علماء نے کیا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی مرد ہیں، ہم بھی مرد ہیں، ہم اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد کیا، اجتہاد صحیح بھی ٹھہر سکتا ہے، نہیں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اہل اجتہاد ہیں کہ نہیں؟ اہل اجتہاد ہیں، مجتہدین ہیں. اگر صحیح نکلا دوگنا اجر ہے، غلط ثابت ہو تو ایک اجر ضرور ہے. سمجھے؟ بعض نے کہا نہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور ان کی تحقیق بھی بہت وسیع ہے، تم اس سے بہتر کہ میں اجتہاد کروں، میں ان کے اجتہاد کو اپناتا ہوں. تو لفظ کیا دیا گیا؟ حنبلی. یعنی اجتہادی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے قول کو مقدم کرنا باقی مجتہدین کے اقوال پر. اب ان کو نام بھی حنبلی دیا گیا. اس لیے بعض اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب اگر کسی انسان کا عقیدہ درست ہو تو پھر نسب کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ وہ کس طرف منسوب ہے. جب عقیدہ منہج درست ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو مثال کے طور پہ اس کا نسب جاک ملتے عبد القادر جیلانی سے، قادری کہتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ صوفی ہے، سمجھے ذرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نسب ویسا ہی ہے، لیکن اس کو جب عقیدہ درست ہے تو قادری کہنے میں کیا مشکل ہے. ہم مشکل تب ہوتی ہے جب عقیدہ بھی غلط ہے، منہج بھی غلط ہے، پھر اب قادری کہتے ہم کہتے ہیں غلط ہے. تو جب عقیدہ منہج درست ہے تو انتساب کا کوئی معنی نہیں رہتا. حنبلی کہیں، اپنے آپ کو شافعی مالکی کہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ علیہ وسلم.